الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وقال عليه الصلاة والسلام من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يهذر مصلانا وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم علمنا منه ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لو پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ونبينا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. بزرگان محترم، برادران اسلام، آج ہم یہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع سے جمع ہوئے ہیں، یعنی ہمیں یہاں پر آج بڑی عید کو ادا کرنا ہے، اور یہی اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام ہمیں جو بھی حکم دیتا ہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، فراخی کا موقع ہو، تنگی کا موقع ہو، ہر حالت میں اسلام ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری انسانیت کے لیے شریعت کو اتارا، اور پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکموں کا پابند بنایا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اپنے مذہب کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نام جو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اسلام. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کل عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا بھی دن تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی زندگی میں جو آخری عرفہ کا دن تھا، جس میں حجت الوداع میں خطبہ دیا، کم و بیش 124,000 صحابہ اس میں موجود تھے، اس موقع پر جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، کمپلیشن آف دین کی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے اب کمپلیٹ کر دیا ہے، اب اس میں کوئی نئی بات نہیں آ سکتی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتوں کو بھی میں نے پورا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام ریلیجن کو پسند کیا ہے. یہ اعلان اللہ نے خود فرمایا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کا معنی کیا؟ فرما برداری. اسلام یعنی فرما برداری، اللہ کے حکم کو ماننا. اور اللہ کا حکم کب ماننا؟ کسی طرح کیسی بھی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، تنگی کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، صحت کی حالت ہو، مفلسی کی حالت ہو، جس حالت میں بھی ہو، ایک مسلمان اس کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مان کر چلے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، اور اس کو ہم آزمائیں گے نہیں؟ تو کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے اعلان ہے، آزمائش آئے گی. تین ورلڈ ہے، ایک ہے خوشی اور غمی، یہ ہے دنیا، کہ اس میں خوشی بھی ہوگی، اس میں غمی بھی ہوگی. اس کے بعد جہنم ہے، اس میں صرف غم ہی غم ہے. اور تیسرا جنت ہے، جہاں خوشی ہی خوشی ہے. ہمیشہ کی خوشی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر کچھ جو غم کے مواقع آئیں گے اس کو برداشت کرنا ہوگا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا ہوگا, تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کو, امتحان کو عام بندوں سے شروع نہیں کرتے ہیں, بلکہ جو بندے اللہ کے خاص مقرب ہوتے ہیں ان کا اللہ زیادہ امتحان لیتا ہے, اللہ ان کی زیادہ آزمائش کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کون ہے؟ یہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام انبیاء میں دوسرے نمبر کے پیغمبر ہیں. میں نے ڈائریکٹ سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہ جس عید کو منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, عید الاضحیٰ, اور جو حج کی عبادت اس وقت انجام دی جا رہی ہے, یہ سب کی سب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے, ایگزامینیشن سے گزار کر کے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیں گے. اور میرے بزرگو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے قربانی دی تھی, اور کیسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں تھوڑی سمجھ بوجھ آئی ہے تو دیکھا کہ گھر کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے, گھر کفر اور شرک کا ماحول سے بھرا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آئیڈلز, مورتیاں بنانے کا ایکسپرٹ ہے, اور ان کے یہاں آرڈر کے اندر ویٹنگ لسٹ ہوتی تھی, اتنا ماہر تھا ابراہیم علیہ السلام کا باپ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی. اور یہی اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو جب برگزیدہ بنانا چاہتے ہیں, منتخب کرتے ہیں, اس سے پروفیٹ ہود کا, نبوت کا کام لینا ہوتا ہے, تو اس کا بچپن بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے محفوظ رکھتے ہیں, جانے انجانے میں بھی اس سے شرک کا کام, اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بچپنا تو ایسے بھی معصوم ہے, اس میں تو کسی آدمی کوئی غلط کام کر لے تو گناہ نہیں ہوتا ہے, مگر جو انبیاء ہے ان کا بچپن بھی گناہوں سے, نافرمانیوں سے, غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو کفر و شرک کا ماحول ہے, فوراً والد سے کہا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کہ میرے ابا آپ بوتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں, اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, والد سے صاف لفظوں میں کہہ دیا اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے جہاں پر اللہ کی اطاعت کا اور مخلوق کی اطاعت کا معاملہ ہو. قرآن کہتا ہے, حدیث شریف کہتی ہے کہ جہاں پر والدین اولاد کو ایسے حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو, جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو, والدین جو ہے, اولاد جو ہے, اس حکموں کی پابند نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا, اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ اگر وہ تجھے شرک کے اوپر فورس کرے, زبردستی کرے, نافرمانی کرنے کا کوئی کام بتلائے, تو تو تیرے والدین کی اطاعت نہ کر. حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو بتا دیا, یعنی گھر سے ہی آزمائش شروع ہو گئی, اور کیا نتیجہ نکلا اس کا. اور اسی پر ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کوئی بھی غلط کام دیکھے, شریعت کا حکم ٹوٹتا ہوا اپنے گھر میں دیکھے, اس کو پیار محبت سے, اپنی اولاد ہو تو اولاد کو, اپنا بھائی ہو تو بھائی کو, اپنی بیٹی ہو تو بیٹی کو, اپنا والد ہو تو والد کو, اس کو اچھے انداز میں آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے. اور اس میں بھی خیال رکھا جائے, زور زبردستی سے جو ہے کسی بات کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں, ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, اچھی نصیحت کے ذریعے سے آپ جو ہے کسی کو سمجھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو, اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا, موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا ہے کہ ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو, اور صرف اللہ کو تو معلوم تھا وہ ماننے والا نہیں تھا, اللہ صرف حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ کل قیامت کے دن یہ فرعون اٹھ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ میرے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. اس لیے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے تاکید کی, فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَا, جا کر کے نرمی کی بات کرنا, جا کر کے نرمی سے بات کرنا, فرعون جیسا سرکش آدمی اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر تلا ہوا تھا, اس نے خلا اعلان کیا کہ میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں, پھر بھی اللہ کہتے کہ اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی, نرمی سے بات کرنا. تو نرمی کے ذریعے سے اپنی اولاد کو, اپنی ماں بہنوں کو, اپنے بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ شریعت کہتی ہے اور یہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے, آپ یہ کرو گے تو تمہارا اللہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح خوش ہو جائے گی. یہ سب آگے کر لے, ادھر کے ونڈو بھی تھوڑا کھول دیے جائے تاکہ حبس نہ ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری رسپانسبلٹی, ڈیوٹی اور ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اولاد کی کیسے تربیت کی تھی, والدین کی کس طرح خدمت کی تھی, بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے تھے, شوہر کے حقوق کس طرح ادا کیے تھے, یہ ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آپ پر ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ لیسن ہمیں ہے کہ دیکھیے ایک 13-14-15 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم کی, اور اپنے والد صاحب کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے شرک کا کام کر رہے ہیں, آپ گمراہی میں مبتلا ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس شکایت گئی, اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, بادشاہ بھی نہیں سمجھا, اور اخیر میں یہ لوگ تنگ آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فلسفی کے ذریعے سے, ایک پلان اور اسکیم کے ذریعے سے پریکٹیکلی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا جو ٹیمپل تھا جہاں پر بہت سارے اسٹیچو اور آئیڈلز لگے ہوئے تھے, اس میں سے چھوٹے چھوٹے بھی تھے اور ان میں ایک بڑا بھی بنایا تھا, ہے نا, تو اس بڑے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی رکھا. اسی طرح ان کا بھی کوئی فیسٹیول کا دن تھا, سارے لوگ شہر سے باہر گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو کہا چلو آپ بھی ہمارے ساتھ, تو کہا کہ میں تو بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے معذرت کر دی, مگر انہوں نے ان کے ٹیمپل میں جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے, ہے نا, آئیڈل جس کو کہتے ہیں مورتیاں, اس کو حضرت ابراہیم نے توڑ دیا, اور جو کلہاری تھی اس کو بڑے بت کے اوپر لٹکا دی, اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جب وہ واپس آئے, ان کی قوم کے لوگ حاضر ہوئے اپنے ٹیمپل مندر کے اندر, دیکھا تو بہت پریشان ہوئے, اور ان کے اوپر تو جیسے قیامت قائم ہو گئی کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا. اللہ خود قرآن میں اس پورے واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو کسی نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم, کہ ہم نے سنا تھا کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں بہت بناتا ہے, تو کہا اس کو حاضر کرو. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا, حضرت ابراہیم سے پوچھا من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم, ابراہیم یہ ہمارے اسٹیچو اور ہمارے آئیڈل مورتیوں کے ساتھ یہ گھٹ کس نے بنائی ہے, یہ کس نے زیادتی کی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا قال کبیرہم فاسألوہم, کہ آپ اپنے یہ جو بڑا جو باقی رہ گئے اسی سے پوچھئے, اگر وہ ان کانو ینتقن, اگر وہ بولتا ہو تو اس سے پوچھئے, وہ کہاں بولنے والا تھا, اسٹیچو بولتا ہے, کوئی نہیں بولتا ہے. تو یہ لوگ سمجھ گئے, فرجعوا ثم نقیس علی رؤوسہم, جب آدمی لاجواب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نظریں جھک جاتی ہے, گردن جھک جاتی ہے کہ یہ تو میں لاجواب ہو گیا, میرے پاس جواب ہی نہیں ہے. ساری قوم کی گردنیں جھک گئی لیکن ضد پر اڑے رہے, اور انہوں نے پلان بنایا کہ اب ابراہیم کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو سزا دو, یہ دوسرا امتحان آ گیا حضرت ابراہیم کا, اور فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلایا جائے اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے. اور اس آگ کو جلانے کے لیے کوئی ایک دن نہیں, مہینوں تک اس آگ کو جلایا گیا ہے, اور ہر گھر کا ہر فرد تیل لے کر کے جاتا تھا اس آگ کو زیادہ سے زیادہ بھر کے اور گرم ہو اس کے لیے, اور یہی کیا انہوں نے. پھر ہوا کیا کہ اب ابراہیم کو ڈالے کیسے, پھنس گئے خود کہ قریب نہ وہ خود جا سکتے تھے, کئی پہاڑوں کی بلندی تک وہ آگ بھڑکی ہوئی تھی, وہ خود وہاں قریب جاتے تو وہ خود جل جاتے تھے, جھلس جاتے تھے اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے. تو وہی شیطان جس نے سارا راستہ سکھلایا تھا, شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ پہاڑ کے اوپر ابراہیم کو لے جاؤ اور اس پہاڑ کے اوپر منجنیق کو لگاؤ, گوفن کو مارتے ہیں نا اس طرح ہوتے, ایک تو گوفن ایسی ہوتی ہے جو ہم جس سے شکار کرتے ہیں گاؤں میں جنہوں نے دیکھی ہے, اور یہ خاص قسم کی گوفن ہے. آج بھی ترکی کی جو بارڈر ہے جو عراق اور سیریا سے ملے ہوئے وہاں پر یہ علاقہ موجود ہے, اور فرماتے ہیں وہ گوفن وہاں موجود ہے, پہاڑ کے اوپر گوفن کو بنایا گیا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کے ننگا کر کے اس گوفن میں ڈالا گیا, رکھا گیا, اور اس کے بعد اس کو گھما کر کے, اس لیے کہ آدمی جتنا اوپر سے گرتا ہے اتنی زور سے اس کو زیادہ سخت چوٹ آتی ہے, انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ان کو اس طریقے سے ڈالا جائے اور ننگا کر کے ڈالنے کا پلان بنایا. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے خود حکم دے دیا, آگ بھی تو اللہ کے حکم کی پابند ہے. میرے بزرگوں, ہم ونٹر میں ٹھنڈی آتی ہے تو کیا کہتے, بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے نا, اور گرمی میں کہتے بہت گرمی لگ رہی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے خاص اس کا بھی انتظام کیا کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم فروزن ہو جائے, فریز ہو جائے, وہ سلامن, ٹھنڈی بھی کیسی ہو کہ ابراہیم صحیح سالم رہے, ٹھنڈی نہ لگے, تکلیف نہ ہو. اور جو کپڑا اتارا گیا تھا, فوراً حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے کپڑا لے کر بھیجا تھا اور کپڑا پہنا دیا. اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم نے یہ جو تکلیف برداشت کی, دنیا کے لیے تو تکلیف تھی مگر ابراہیم راحت میں تھے, جس رسی سے انہوں نے باندھا تھا صرف وہ رسی جلی ہے, باقی ابراہیم کے ایک عضو کو بھی تکلیف نہیں پہنچی. اور اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن, جس کو باس بادل موت کہتے ہیں, اس کے بعد ایک زندگی آنے والی, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ابھی مرنا ہے اس دنیا میں, عالم برزخ میں رہنا ہے اور پھر سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام کو واپس اٹھنا ہے. اس وقت ہم اسی طرح واپس اپنی قبروں سے نکلیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم نکل کر کے آئے تھے. ہاں, حفاتن عراتن غرلن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بالکل ننگا بدن, جسم میں اور پیروں میں چپل بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں, یہاں تک کہ جو ختنہ کی چمڑی کاٹ دی گئی تھی وہ واپس آ جائے گی, اس کے ساتھ آدمی واپس قبروں سے نکلے گا قیامت کے دن. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں ننگی حالت میں؟ تو فرمایا, وہ تو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کی کسی پرواہ, کوئی, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر آدمی اپنی فکر میں لگا ہوگا. اور اللہ کا اعلان ہے کہ نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا, نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا, نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی, نہ بیٹا ماں کو, نہ شوہر بھی, سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے, اس لیے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی توجہ ہی نہیں ہوگی. اور اسی کے لیے ان امتحان سے گزر کر کے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بنائیں گے تو وہاں انشاءاللہ ہمیں آرام ملے گا. تو حضرت ابراہیم کو پھر جنت میں سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے, یہ بتا رہا تھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, پھر کیا ہوا, ان لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی کو مارے بھی نہیں مر رہا ہے, سزا دی پھر بھی اس کی موت نہیں آئی, تو کہا کہ ہم آپ کو ڈپورٹ کرتے ہیں. عراق میں بابل شہر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے, بابل شہر عراق میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان کیا ان کے کہنے پر کہ وقال انی مہاجر الی ربی, میں تو اپنے رب کی طرف اب ہجرت کر رہا ہوں, مائگرینٹ کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل گئے, ہوتے ہوئے مصر سے جا رہے ہیں, ملک شام کی طرف ان کو ہجرت کا حکم تھا. جب مصر میں پہنچے ہیں تو وہاں کا عراق کا بادشاہ اس وقت نمروز تھا, اور مصر کا بادشاہ اس وقت فرعون تھا. حضرت ابراہیم جب وہاں سے جا رہے ہیں پھر وہاں امتحان آ گیا. وہ کیا امتحان آیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی تھی حضرت سارا رضی اللہ عنہا, فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہماری اماں ہے سب کی, وہ سب سے خوبصورت پہلے نمبر کی عورت تھی, اور اس کے بعد خوبصورت عورت حضرت سارا تھی. جب حضرت ابراہیم وہاں سے مصر سے جا رہے تھے تو اس بادشاہ کی بد نگاہی اور غلط نظر نے, اس بادشاہ کی نگاہ نے ان کی عورت کو شکار کر لیا, اور بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی طریقے سے حضرت سارا کے ساتھ زبردستی سے جو ہے گھناونا کام کروں. میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدمی احکام کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر نصرت اور مدد آتی ہے. کیا ہوا؟ سارا کو انہوں نے بادشاہ نے کنٹرول میں تو کر لیا, اور جب اس نے اس کام کی دعوت دی ہے جس کو ہم اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ہیں, حضرت سارا نے کہا مجھے دو رکعت پڑھنے دو. نبی کی بیوی تھی, کہا دو رکعت پڑھنے دو. وہ دو رکعت نماز پڑھ رہی ہے اور اسی دوران کے اندر اس بادشاہ کے اوپر فالج کا حملہ ہو رہا ہے, اسٹروک ہو رہا ہے اس کو, اور زمین کے اندر وہ دھنس رہا ہے. یہ ہے نماز کی طاقت. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو. دو رکعتوں سے اللہ جو کام بناتے ہیں وہ کام دنیا کے اندر ادھر ادھر چکر مارنے سے نہیں ہوتا ہے. اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج بھی ہمارے ساتھ وعدہ ہے, اگر جو مسلمان عید کے دن جن مسلمانوں سے مسجد فل ہو جاتی ہے, جمعے کے دن فل ہو جاتی ہے, وہی تمام مسلمان فجر کی نماز میں آنا شروع ہو جائے تو قسم اللہ کی آج بھی اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کر کے بتلایا. ایک سینچری مکمل نہیں ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلا, اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت معاویہ. حضرت عثمان کے زمانے میں تو ٹو تھرڈ ورلڈ کے اوپر اسلام کی حکومت ہو چکی تھی. یہ کیسے پہنچا؟ ان صحابہ میں ایمان تھا, اسلام تھے, ان کے اندر اعمال تھے. صحابہ جہاں تاجر بن کر گئے, اپنے بزنس کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا, ان کے اخلاق ایسے تھے. اس لیے آج بھی ہمارے اکابرین یہی فرماتے ہیں کہ اگر 100% مسلمان نماز کے پابند بن جائے تو کل کو اللہ کی مدد آنے کو تیار ہے, اور مسلمان جو اس ذلتی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. میرے بزرگوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دیواروں کے پردے ہٹا دیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہاں بیٹھ کر اگر یہ ٹی وی آن کریں گے تو آپ کو جمعہ ہال نظر آئے گا. گھر میں موبائل میں بھی دیکھتے ہیں, پاکستان سے والدین کو دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. جو جس انسان نے آج یہ ٹیکنالوجی پیدا کی اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس انسان کے پیدا کرنے والے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا تھا؟ اس بادشاہ کی جو دیواریں تھیں اس پیلس کی, محل کی, وہ سب کی سب کانچ کی, گلاس کی بنا دی, اور وہاں سے ان کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اور مطمئن وہ اللہ کی طرف متوجہ تھے, دعائیں کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. بادشاہ نے معافی مانگی, مجھے معاف کر دے. اللہ نے بادشاہ کی صحت بھی واپس لوٹا دی, اور بادشاہ کی صحت بھی اللہ نے واپس لوٹا دی, اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت سارا کو بھی فری کر دیا, اور بادشاہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اپنی جو پرنسس تھی یعنی اپنی شہزادی, اپنی بیٹی حضرت سارا کو گفٹ میں ایز اے خادم کے طور پر دے دی. اور کون تھی وہ؟ حضرت ہاجرہ, جن کے لیے یہ قربانی ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ کو گفٹ میں دیا, حضرت سارا کو اولاد نہیں تھی, حضرت ابراہیم 100 سال کے ہو چکے تھے, تو حضرت سارا نے کہا کہ یہ اس سے آپ نکاح کر لیں. حضرت ہاجرہ سے ان کی نکاح ہوئی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اور اسی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم یاد, جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا, وہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے, ہے نا, ان کو اللہ کے حکم سے خواب میں دیکھا تھا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا, بیٹا خواب دیکھ رہا ہوں, تو کہا کہ ابا آپ اپنا خواب پورا کیجئے ان کو جب ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی, صلح دیا گیا سب کو مختصر سارا, تو کیا ہوا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, حضرت جبرائیل سے کہا جلدی جاؤ اس شپ کو لے کر کے, مہندے کو لے کر کے. حضرت ابراہیم جنت کے دروازے سے آواز لگائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے یہ آواز حضرت جبرائیل نے لگائی, ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا, سمجھ گئے کہ اللہ کا دوسرا حکم آ رہا ہے. فوراً فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. یہ الفاظ ان کے کہنے تھے, اسماعیل نے سنا, سمجھ گئے کہ ہم نے اپنا حکم پورا کر دیا, اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت اسماعیل نے یہ الفاظ کہے. یہ جو تکبیرات تشریق ہمیں ابھی پڑھنی ہے 23 نمازوں کے لیے, ایک دن تو پورا ہو گیا, آج کی فجر بھی گئی, بقیہ جو رہ گئی منگل کی شام تک پڑھنی ہے. وہ تین اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ بندوں کے کہے ہوئے الفاظ ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی گرمی ہو یا سردی, خوشی ہو یا غمی, جس حالت میں بھی ہو, اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی آخر میں اس کو نوازے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے آج ہم تہیہ اور ارادہ کریں کہ کیسی بھی حالت ہو, انشاءاللہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وما علینا الا البلاغ, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں سالانہ, ایئرلی 2 ٹائم نا, 2 مرتبہ, اس لیے اس کا نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے. سب سے پہلے نماز ہوگی, پھر خطبہ ہوگا. تو نماز کے اندر سب سے پہلے شروع کریں گے تو ہم نیت کریں گے کہ میں عید کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, ایک دم ایزی. اور اگر اس سے زیادہ اگر آدمی کو آتا ہو تو کہ بھائی امام صاحب کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں, ہو گئی. اور اس کے بعد نماز شروع کریں گے امام صاحب, اللہ اکبر, آپ کو بھی اللہ اکبر آہستہ کہہ کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر فولڈ کر لینے ہیں, ایک منٹ, اللہ اکبر چھوڑ دینے ہیں پہلی مرتبہ, سیکنڈ ٹائم اللہ اکبر پھر چھوڑ دینے ہیں, تھرڈ ٹائم اللہ اکبر پھر چھوڑ دینے ہیں, فورتھ ٹائم امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ کو فولڈ کر لینا. پھر قرات ہوگی, پہلی رکعت مکمل ہوگی, دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کریں گے, قرات مکمل ہونے کے بعد پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں سب کو, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر اللہ اکبر 4th مرتبہ کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے. صفے بنا لیں, خالی جگہوں کو پور کر لیں. چونکہ آج آخری یہ عید تھی اس لیے ہم آنے والوں کا انتظار کر رہے تھے, ابھی حاجی صاحب نے اجازت دے دی ہے تو اب شروع کرتے ہیں, معاف کرنا. Thank you.